أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد 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 وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. خدا نے متعلقہ انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت نصیب فرمائی، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت، ان کی مودت نصیب فرمائی. ایک روایت کے مطابق آج کی شب شب شہادت ہے، ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اس اعتبار سے چند منٹ مولا کی سیاسی زندگی کے بارے میں عرض کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ زاویہ کے عنوان سے جو تجزیہ و تحلیل کا عنوان ہمارے پاس رہتا ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. جب بھی ہم سیرت ائمہ اطہار علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو شاید سب سے وزین موضوع، سب سے اچھا تجزیاتی کام شاید ہماری نظر میں وہ کام ہے جو رہبر معظم نے انجام دیا، اور الحمدللہ وہ کتاب ترجمہ ہو کر بھی آپ کے سامنے موجود ہے، جس کے اندر رہبر معظم نے 250 سالہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت اور اجتماعی زندگی کو بیان کیا. اس کے اندر کچھ اصول ہیں کہ جو لمبی مدت کے اصول ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق اس زمانے کے خاص حالات سے ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم سب کے لیے انتہائی اہم ہے کہ ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، کس طریقے سے اہل بیت اطہار اپنے زمانے کے چیلنجز کو دیکھا کرتے تھے، کیسے ان چیلنجز کو پورا کرتے تھے. جو اصولی بات سمجھ میں آتی ہے وہ کم مدت کے فائدوں کو نظر انداز کر کے لمبی مدت کے کاموں کو انجام دینا، اور خاص کر مولا چھٹے امام کی حیات طیبہ اس اعتبار سے انتہائی اہمیت کے حامل. امام کی زندگی کے اندر وہ تبدیلی رونما ہوئی کہ جو دنیا اسلام کی اہم ترین تبدیلیوں میں سے کہلائی، یعنی اقتدار اور حکومت کا بنی امیہ سے نکل کر بنی عباس کی طرف جانا. کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی ایک پارٹی نے امام سے رجوع کیا اور انہیں دعوت دی کہ امام میدان کے اندر تشریف لائیں، مثال کے طور پر بیعت کے لیے پکارا، اور امام نے ان کی ان دعوت کو رد کر دیا، ان دعوتوں کو رد کر دیا. مثلا جیسا کہ شہید مطہری نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے، اور رہبر معظم نے بھی اس کو بیان فرمایا کہ کبھی کوئی سپہ سالار دعوت دیتا تھا، کبھی لوگ آ کے دعوت دیتے تھے. امام مسلسل ایک بات کی طرف اشارہ فرماتے تھے، اور وہ یہ تھا کہ جو جنگ اس وقت ہو رہی ہے، فرمایا یہ حق و باطل کی جنگ نہیں ہے. اگر ان کے اپنے ماننے والے نے پوچھا کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں فرماتے، تو آپ اور میں سالوں سے اس روایت کو سن رہے ہیں کہ امام نے بھیڑ بکری کے ریوڑ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اگر اتنے بھی ہوتے تو ہم قیام کرتے. اگر ہم اس روایت کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ امام کوالٹی کی طرف اشارہ کر رہے تھے، لوگوں کی بصیرت کی طرف اشارہ کر رہے تھے. اب مجھے تقریباً یقین ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ جتنے لوگوں کی طرف امام نے اشارہ کیا تھا اور وہ شاید 18 یا 25 یا 40 اس سے کم ہیں، امام یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ 25 لوگ ہوں جو نماز صحیح پڑھتے ہوں. میرے خیال میں صرف یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہوں، معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ تلاوت صحیح ہے یا نہیں ہے، قرآت صحیح ہے یا نہیں ہے، نماز صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، معاملہ اس سے بڑھ کر، اور معاملہ یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے اندر سیاسی بصیرت ہے یا نہیں ہے. پولیٹیشنز بھی امام نے نہیں ڈیمانڈ کیے، جو مجھے سمجھ میں آتا. جو امام فرما رہے تھے جیسا کہ ان کے صحابی ہارون کے واقعے کے اندر واضح طور پہ نظر آتا ہے، وہ یہ کہ اطاعت کتنی ہے، اور دوسرا جو ایک اور روایت کے اندر آتا ہے وہ یہ کہ ایثار کتنا ہے، قربانی کا جذبہ کتنا ہے. مثلاً کوئی پوچھتا ہے کہ امام کیوں آپ قیام نہیں فرماتے، امام فرماتے ہیں کہ کیا وہ لوگ ایک دوسرے کی جیب میں حسب ضرورت ہاتھ ڈال سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا مولا ایسا نہیں ہوتا. تو یہاں پہ لگتا ہے جیسے ایثار اور قربانی کو دکھانا چاہ رہے ہیں. آیا مومنین ایک دوسرے کے لیے جذبہ ایثار رکھتے ہیں، جذبہ قربانی رکھتے ہیں؟ مثلا جس روایت میں بھیڑ بکریوں کے گروہ کی طرف اشارہ کیا، شاید وہاں پر مراد امام کی طرف سے پیروی اور تبعیت کی ہو، جیسے کہ حضرت جو ان کے صحابی ہارون تھے ان کے واقعے کے اندر نظر آتا ہے، کہا تندور میں کود جاؤ، وہ کود گیا، وہ دوسرا نہیں کودا. تو کبھی ایثار کو دکھایا ہے، کبھی انہوں نے پیروی کو دکھایا ہے، تبعیت کو دکھایا ہے، اور ظاہر ہے اس میں سیاسی بصیرت بھی شامل ہے کہ جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ آیا امام کیا چاہتے ہیں، تو امام نے فرمایا کہ یہ جو میدان ہے یہ ہمارا میدان نہیں ہے جس کے اندر اس وقت کام انجام پا رہا ہے. اس طرح کے بہت سارے مسائل. ہمارا موضوع چونکہ سیرت ائمہ اطہار نہیں ہے اس وقت، کم از کم اس وقت ہم موجودہ تعلقات کے اوپر، موجودہ حالات کے اوپر تجزیہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، لہٰذا صرف اشارتاً عرض کرنا چاہ رہا تھا تاکہ اس کی طرف بھی ہم توجہ دیں اور اس سے سیکھنے کی کوشش کریں کہ امام کیا چاہتے ہیں. امام تربیت چاہتے ہیں لوگوں کے اندر، امام بصیرت چاہتے ہیں لوگوں کے اندر، معاملات کی فہم اور شعور کو دیکھنا چاہتے ہیں. اگر ہم یہ اندازہ لگائیں کہ جب یہ معاملہ بنی امیہ سے بنی عباس کی طرف جا رہا تھا تو اصل میں اس کو اہل بیت کی طرف آنا چاہیے تھا. اگر معاملہ بنی امیہ سے ختم ہو رہا تھا تو یقیناً اس کو اہل بیت کی طرف آنا چاہیے تھا. یہ کہ اہل بیت کی طرف نہیں آیا اور بنی عباس اس کو کہوں گا کہ لوٹنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ نعرہ انہوں نے بھی اہل بیت کا لگایا تھا، انہوں نے بھی نعرہ اہل بیت کا لگایا تھا. اب آپ تصور فرمائیے، بنی امیہ کے خلاف مقابلہ ہو رہا ہے، بنی عباس اس مقابلے کو لے کے چل رہے ہیں، نعرہ اہل بیت کا لگا رہے ہیں، لیکن میدان پھر بنی عباس جیت گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بصیرت کی کمی ہے. اگر شیعہ آبادی کے اندر اس موقع کے اوپر کما حقوق بصیرت ہوتی تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جب نعرہ اہل بیت کا تھا، الرضا لآل محمد کا نعرہ تھا، جس کے اوپر اہل بیت راضی ہوں، جس کے اوپر آل محمد راضی ہوں، تو اس کو اہل بیت کی طرف آنا چاہیے تھا. اس طرح کے حالات کئی دفعہ پیش آتے رہیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بصیرت کی کمی ہے یہ ہمیں بار بار نقصان پہنچاتی رہے گی. جب تک کہ وہ بصیرت ایجاد ہوتی ہے، ایثار اور قربانی کا جذبہ ایجاد ہوتا ہے، اور تبعیت اور فرما برداری کا جذبہ ایجاد ہوتا ہے. الحمدللہ یہ زمانہ بہت بہتر زمانہ ہے. مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم عالمی تشیع کو دیکھیں، یہ زمانہ بہت بہتر زمانہ ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ بہت ساری ایسی شرائط کے جو اس زمانے میں قطعاً حاصل نہیں ہوئی تھیں، آج کے زمانے میں ہمیں لگتا ہے کہ کافی حد تک حاصل ہوئی ہیں. اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہمارے خیال میں یہ زمانہ ظہور کے زمانے سے بہت زیادہ مشابہ لگتا ہے، بہت زیادہ مشابہ لگتا ہے. انشاءاللہ خدا متعال ہمیں امام وقت کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ. ایک بار پھر ان کی ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے اور ان کے جد امجد کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد آل محمد. عجل متعدد موضوعات ہمارے پاس ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اور انتخابات سے ایک مہینے سے کم فاصلے کے اوپر انسان کو کم از کم شروع انتخابات سے ہی کرنا پڑے گا. ایک بار پھر پاکستان میں انتخابات ہیں، ظاہر ہے کہ ایک مہینے سے کم ٹائم باقی ہے، اور سیاسی محاذرائے جو ہے وہ اس وقت اپنے عروج پر ہے. سارے پلیئرز میدان کے اندر اترے ہوئے ہیں، جوڈیشری بھی آ گئی ہے، قضائیہ اپنا کام کر رہی ہے کہ بھائی کس کو اندر کرنا ہے، کس کو باہر کرنا ہے، کس کو کینڈیڈیٹ رہنا ہے، کس کو نہیں رہنا ہے، کس کے کیا موقع ہیں جو ان سے چھیننے ہیں، کس کو ہیں کہ دینے ہیں. اور پیچھے سے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو بہت زیادہ ایکٹیو ہوئی بھی ہے، اور وہ سارا جوڑ توڑ کا نظام جو ہر دفعہ ہوتا ہے وہ پھر دوبارہ ویسے کا ویسا چلے چلا جا رہا ہے. اس دوران میں جو بہت ہی خطرناک خبر آئی اور جو چند دن پہلے آپ کے اور میرے سامنے آئی، جس کو دیکھ کے انسان پھر دوبارہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں پاکستان کی اسٹریٹجی کے بارے میں سوال کرتا ہے وہ ان دہشت گرد تنظیموں کے اوپر سے پابندی کا ہٹ جانا تھا۔ یہاں پر تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ اگر ہم دیکھیں تو ہم جانتے ہیں کہ دہشت گردی کی جو اصل فضا بنی ہے پاکستان کے اندر وہ ضیاء الحق کے زمانے سے بنی ہے۔ ضیاء الحق کے زمانے سے پہلے بھی سیاسی آگہی کا زمانہ تو نہیں تھا، کم از کم کہہ سکتے ہیں بے شعوری کا سا زمانہ تھا، لیکن دہشت گردی کا زمانہ نہیں تھا۔ یعنی مثلا اگر ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے کو غور کریں تو اس کے اندر ایک لبرلزم ہے، اس کے اندر ایک دھوکہ ہے، اس کے اندر ایک نمائشی کام ہے، لیکن بہرحال دہشت گردی نہیں تھی۔ اور ظاہر ہے کہ ضیاء الحق کے آنے کے بعد سے یہ دہشت گردی کا عنصر بہت شدت کے ساتھ آیا، اور ہم اور آپ جانتے ہیں افغان جہاد کا ایشو، سعودی عرب کا دخالت دینا، اور سب سے بڑھ کر امریکہ کی مصلحت افغانستان کے اندر۔ اب زمانہ دار ایسا ہے کہ سعودیوں نے خود بھی قبول کیا کہ اس وقت بھی جو ہم نے دخالت دی تھی وہ بھی امریکہ کے کہنے پہ دی تھی۔ جو شہزادے صاحب ہیں وہ یہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم نے اس وقت بھی جو کچھ کیا تھا وہ سعودیوں نے، جو جہاد کا ساتھ دیا، دہشت گردی کا ساتھ دیا، بنیاد پرستی کا ساتھ دیا، وہ بھی امریکہ کے کہنے پہ تھا۔ یعنی وہی امریکی مسئلہ جو افغانستان کے اندر تھی۔ بہرحال پاکستان بھی اس کے اوپر قربان ہوا اور پاکستان بھی اس کی لپیٹ کے اندر آ گیا۔ مشرف نے آنے کے بعد 10 سال کا البتہ ایک افراتفری کا ٹائم بھی ہے، جب ضیاء الحق کا خاتمہ ہوا اور مشرف کی حکومت آئی۔ اس 10 سال کے اندر آپ کو پتہ ہے 4 دفعہ وزیر اعظم بنے، اور کس طریقے سے ملک افراتفری بے ترتیبی کا شکار ہوا، یہاں تک کہ مشرف کے دور میں گویا ایک یو ٹرن کرنے کی کوشش کی گئی کہ مثال کے طور پر اس دہشت گردی کو ترک کیا جائے اور اس کو کسی طریقے سے ایک بنیاد پرستی کی جگہ لبرلزم کو اختیار کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ کام انجام نہیں پایا۔ اور وہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا طریقہ کار تھا، دہشت گرد گروہوں کو لے کر چلنا، ان کے ذریعے سے اپنے مفادات کو حاصل کرنا، چاہے وہ کشمیر کے اندر تھے، چاہے وہ افغانستان کے اندر تھے، اسٹریٹجک ڈیپتھ اور یہ اور وہ، ہم جانتے ہیں وہ سب چلتا رہا۔ یہاں تک کہ چند سال پہلے پشاور کے اندر آرمی اسکول کا واقعہ پیش آیا، اور اس دن کے بعد سے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں یہ یاد دہانی کروائی، وعدے کیے، بار بار دعوے کیے کہ اب ہم ان سب کو ختم کر دیں گے، اب ہم ان سب کو تبدیل کر دیں گے۔ یعنی بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئٹہ کے اندر آخری کچھ سانحات ہوئے ہیں، جس کے موقع کے اوپر آرمی چیف کوئٹہ گئے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے پرسنلی قوم کے نمائندوں کے سامنے بیٹھ کر یہ کہا کہ ہم افسوس کرتے ہیں اس پہ کہ ہم نے غلط کیا، اور اعلان کیا کہ آپ ہماری بات پہ یقین شاید نہ کریں، لیکن ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ یہ سب باتیں کہی گئی ہیں، اور ان سب کو کہنے کے بعد امید یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کم سے کم اس شعور کو حاصل کرے گی کہ انہوں نے 30 سال ضائع کیے ہیں، پاکستان کا وقت ضائع کیا، پاکستان کے عوام کا خون بہایا، اور کوئی چیز ایسی قابل قدر نہ اندرونی سطح پر نہ خارجہ پالیسی کے اندر حاصل نہیں ہوئی ہے، بلکہ ہر محاذ کے اوپر اگر میں کہوں ایک اعتبار سے شکست ہوئی ہے، چاہے وہ افغانستان کا محاذ تھا، چاہے وہ کشمیر کا معاملہ تھا، چاہے وہ مختلف جگہوں کے اوپر تھا۔ ان سب کے بعد یوں سمجھ میں آتا تھا کہ اب تو عقل آ جانی چاہیے۔ اب عقل آئے یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ دہشت گردوں کا ساتھ دینا بند کریں۔ اچھا، یہ دہشت گردوں کا ساتھ کیوں دیتے ہیں، یا یہ ساتھ دیتے نہیں ہیں بلکہ ان کا ساتھ لیتے ہیں یہ لوگ کیوں؟ چونکہ ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اپنی جو انہوں نے اسٹریٹجی سوچی ہوتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ دہشت گرد گروپ ہیں جو ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر بعض دوست احباب بیان کرتے ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ کے لوگ شیعہ افراد سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کے سامنے یہ معاملہ آتا ہے کہ بھائی کیوں اسٹیبلشمنٹ دہشت گردوں کا ساتھ دیتی ہے، تو مثلا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ شیعہ کب ہمارے کاز میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ تو جو مثال کے طور پر اسٹیبلشمنٹ کو بیان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جن کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں یہ ہماری اسٹریٹجی میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ مثلا کیا کہتے ہیں؟ کشمیر میں یہ لوگ لڑتے ہیں ہماری طرف سے، افغانستان میں یہ لوگ لڑتے ہیں ہماری طرف سے۔ لیکن ان سے ہمارا سوال ہے کہ بھائی پاکستان کے اندر اہم ہے یا پاکستان کے باہر اہم ہے؟ پاکستان اندر امن و امان ہوگا تو باہر کچھ لڑے گا، اگر آپ دہشت گردوں کا ساتھ دے رہے ہیں اپنی کشمیر پالیسی کی خاطر، افغان پالیسی کی خاطر، وہ آپ کا چیپٹر ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو اس طرح نپٹانا چاہتے ہیں، لیکن سوال یہ پاکستان کے اندر کیا ہوگا؟ اگر یہ طے ہے کہ ایک آدمی جو اپنی زبان سے پاکستان کے 20% سے زیادہ آبادی کے لیے خاص جملے انجام دیتا ہے، ادا کرتا ہے، ملک کے اندر اعلانیہ دہشت گردی کرتا ہے، ملک کے اندر اعلانیہ فساد کے بارے میں، قتل و غارت گری کے بارے میں لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ محب وطن ہے؟ تو بھائی آپ کے محب وطن ہونے کا معیار کیا ہے؟ وطن کا معیار کیا رکھا ہے آپ نے بھائی؟ تو ہمیں واقعاً تعجب ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ 30 سال تک ایک غلط پالیسی کو جاری کرنے کے بعد، اس کی غلطی کا اعتراف کرنے کے بعد، تمام باتوں کو کرنے کے بعد، پھر دوبارہ ان کو موقع دینا چاہتی ہے۔ اچھا اب ظاہر ہے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھائی ظاہری طور پر وہ ہمارے سامنے آرگومنٹ کیا رکھیں گے، تو مجھے یقین ہے وہ آرگومنٹ یہ رکھیں گے کہ ہم نے ان کو انتخابات میں آنے کا موقع دیا ہے تاکہ ان کے دہشت گردی کے نیٹ ورکس کو سیاسی فریم کے اندر لایا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ مسئلہ اچھی ہے کہ اگر دہشت گرد اپنی دہشت گردیوں کو چھوڑ دیں، اپنی غلط باتوں کو چھوڑ دیں اور پولیٹیکل نیٹ ورک کے اندر آ جائیں، چاہے وہ پولیٹیکل نیٹ ورک ہمارے خیال میں کرپٹ ہی صحیح، اگر آ جائیں تب بھی اچھا ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا اس کے آنے کے لیے قاتلوں کو بھی اجازت دے دی جائے؟ جن کے سروں کے اوپر قیمتیں لگی ہوئی ہیں حکومت کی طرف سے، جن کے اوپر پاکستان کی جوڈیشری کے اندر قتل کے کیسز موجود ہیں، ان کو بھی اجازت دے دی جائے؟ اور اس سے بھی زیادہ سنگین معاملہ یہ کہ کیا انہوں نے کبھی یہ کہا کہ انہوں نے جو پہلے کیا تھا وہ غلط کیا تھا؟ کیا انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا؟ کیا انہوں نے جتنے بھی قتل کرنے والے تھے ان کو سرنڈر کیا؟ جس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر اب ہم ان کو سیاست میں آنے کا موقع دینا چاہتے ہیں، تو بھئی کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ وہ آئیں، وہ اعتراف کریں کہ انہوں نے غلط کیا تھا، وہ آئیں کہیں کہ ہاں مثلا جو قاتل تھے ان کو وہ حوالے کریں، لیکن آپ کچھ نہ کریں، وہ اپنے اسی دہشت گردانہ فکر کے اوپر، فرقہ وارانہ فکر کے اوپر باقی رہیں، پاکستان کی امنیت کو تھریٹ کرتے رہیں، پاکستان میں رہنے والے محب وطن لوگوں کو تھریٹ کرتے رہیں، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو شامل کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں بٹھانا چاہتے ہیں، یہ آپ کی شکست ہے، یہ پاکستان کی شکست ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے پاس بہت اچھا موقع تھا، پاکستانی عوام ان کے اوپر اعتماد کرنا چاہتی تھی، انہوں نے یہ کام کر کے نہ صرف اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی ماری ہے بلکہ پاکستان کے مورل کو ڈاؤن کر دیا، پاکستانی عوام کے اوپر۔ اچھا اب یہ پوری دنیا کے سامنے کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کی اکانومی کو لے کر آگے بڑھیں گے، ہم خود اس بات کو سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اکانومی بڑھے، اگر پاکستان ایک عرصے تک ایٹامک ویپن کے اوپر ڈیپینڈ کر کے اپنی ڈیٹرنس کے لیے اس کو استعمال کر رہا تھا، ہمیں معلوم ہے اب آبسولیٹ ہو گیا ہے، اور یہ پاکستان سی پیک کو استعمال کرے، اکانومی کو استعمال کرے، اور اکانومی پاکستان کی گروتھ کرے، اور پاکستان دنیا کے اقتصادی نقشے کے اوپر ایک طاقت بن کے ابھری، یہ پاکستان کی ضرورت ہے، ہم اسے تسلیم کر دیں، لیکن یہ قدم کس طریقے سے پاکستان کو مدد دے گا؟ دہشت گردوں کو الاؤ کرنا، اور اس کے بعد اب یہ اتفاق تھا یا جو کچھ بھی تھا، ایک دن انہوں نے دہشت گردوں کو الاؤ کیا اور اگلے دن انٹرنیشنل فورم کے اوپر پاکستان کو گرے لسٹ کے اندر دوبارہ ڈال دیا گیا کہ اس دہشت گرد ممالک کے فہرست کے اندر پاکستان باقی رہے گا، اور اس کے بعد جو پاکستان کے اوپر اقتصادی مشکلات اس کی وجہ سے پڑیں گی وہ سب اب دوبارہ سامنے آنے والی۔ تو کوئی انسان ان سے پوچھے کہ بندگان خدا، یہ جو تم پاکستان کے نام پر کر رہے تھے، کہاں گیا تمہارے سارے دعوے؟ کیوں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہو؟ پاکستانیوں کا مورل ڈاؤن کر رہے ہو؟ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کیسے آئے گی اگر آپ اس طریقے سے کھلے عام دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ تو یہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ مثلا ہم شیعہ اس بات کے اوپر ناراض ہیں کہ مثلا ان دہشت گرد تنظیموں کو کیوں اجازت دی گئی ہے، معاملہ صرف شیعہ سنی کا نہیں ہے، معاملہ پورے پاکستان کی مصلحت کا ہے، یہ پاکستان کی مصلحت کے خلاف ہے۔ تو اگر عقل مندی ہوتی، اللہ کرے کہ اللہ کرتا کہ اتنی عقل ہوتی ان کے اندر، تو ان کو ہرگز یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب دوسرا معاملہ ایک اور ہے، وہ یہ کہ کیا ان کو پارلیمنٹس کے اندر بٹھانا ہے؟ ایک تو ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ الیکشن کی جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ سیریس ڈاؤٹ کے اندر ہے کہ بھائی الیکشن واقعاً الیکشن ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ تقریباً کنفرم ہے کہ بھائی صحیح الیکشن نہیں ہوتے ہیں یہاں پر، یہ تو ہم لوگ کراچی کے رہنے والے ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، और कितने इलेक्शंस जो हैं वो हमारे सामने आंखों के सामने क्या कुछ होता रहा है। यानी 12:30 बजे पोलिंग स्टेशन चल रहे हैं और सामने सामने 8 बजे बंद हो चुके हैं और लिस्टें पहले से तैयार हैं, रिजल्ट्स पहले से तैयार हैं जो रिटर्निंग ऑफिसर्स ने साइन करने ही करने हैं। ये सब क्या हो रहा है? इनके साथ इन दहशतगर्दों को वहाँ पे लाके खड़ा कर देना, ये तो पूरे इलेक्शन का एक और मजाक है, पाकिस्तान के इलेक्शन सिस्टम का मजाक है सारा। तो हमारे ख्याल में इंतहाई गलत काम हुआ, पाकिस्तान की मसलहत के बिल्कुल खिलाफ हुआ। अब जो वाहिद चांस रह जाता है वो ये कि इनके हलकों में जो अक्लमंद लोग हों वो अपनी दहशतगर्दाना फिक्र से निकलें और इन लोगों को शिकस्त हो तो कहीं जाकर चलो मुंह दिखाने के लिए एक बात रह जाए कि हाँ ये आए और शिकस्त खा गए और पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी का इंतखाब नहीं किया। लेकिन खुदा न करे नाऊज़ु बिल्लाह अगर ये ट्रेंड बाकी रहे जिस तरह से हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने किया है, बजाय ये कि उनके खिलाफ ट्रायल्स होते हैं, बजाय ये कि उनके खिलाफ अदालतें होती ताकि अदालत का वक़ार बढ़ता, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम का वक़ार बढ़ता, उनको इजाज़त देकर और अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी इन्होंने। अब उम्मीद क्या है अब इलेक्शन की तरफ है कि भाई ये इलेक्शन के अंदर क्या होगा और इलेक्शन पाकिस्तान के इलेक्शन पे सोल्जर बाजार में बैठ के बोलना इंतहाई सख्त काम है, इंतहाई सख्त काम। और हम सबको मालूम है कि क्यों सख्त है, किस तरीके से सख्त है। सिर्फ इंसान आखिर में जाकर ये सोचता है कि भाई अगर वोटर होने के नाते हमें कोई काम करना है, मुझे ये लगा जैसे हमें पार्टीज़ के ऊपर नहीं जाना है। मुझे जो बात समझ में आती है वो ये कि हमें पर्सन्स पे जाना पड़ेगा, शख्स को देखना पड़ेगा, ये शख्स काम आएगा या नहीं काम आएगा। तो मुझे ये लगा है जैसे मैं मोतकिद हूँ बहुत सारी चीज़ों के अंदर, वो ये कि इशू ये नहीं रहेगा कि मिसाल के तौर पर हम किसी पार्टी के लॉयल हों और जो वो पार्टी कहे सही सही गलत गलत हम वही करते चले जाएं। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हो पाएगा, हमें अपनी बसीरत को इस्तेमाल करना चाहिए। एक एक जगह के ऊपर केस स्टडी करनी पड़ेगी कि भाई ये बंदा आया वाकयान काम आएगा या नहीं काम आएगा। और जहाँ तक पाकिस्तान के इलेक्शन सिस्टम का मामला है, उसकी ट्रांसपेरेंसी का मामला है, उससे बढ़कर मुझे एक और जगह उम्मीद है। इससे मुझे उम्मीद बहुत कम है कि पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपेरेंसी बढ़ती चली जाए। लेकिन एक उम्मीद और है, वो ज़्यादा उम्मीद है मुझे कि पाकिस्तानी अवाम बहरहाल आहिस्ता 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 शऊर की तरफ आ रही है। मिसाल के तौर पर आज से 10 साल पहले 15 साल पहले बहरहाल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कमी की वजह से, लोगों के अंदर कम्युनिकेशन की कमी की वजह से जो धांधलियाँ बहुत आसानी से हो जाती थीं, अब वो धांधलियाँ इतनी आसानी से नहीं हो पाएंगी। कुछ पाकिस्तान के सिस्टम्स ने भी अपने आप को इम्प्रूव किया है और मेरे ख्याल में कि ये इलेक्शन ख़ुद उन इम्प्रूव सिस्टम्स का एक टेस्ट होगा जो नादरा वगैरह की तरफ से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये बात समझ में आती है कि वो चीज़ तो नहीं है जो हम समझते हैं कि होना चाहिए, लेकिन कम अज़ कम कुछ ना कुछ डेवलपमेंट ज़रूर है। थोड़ा पाकिस्तान के अवाम के अंदर शऊर बढ़ा है, थोड़ा कम्युनिकेशन की वजह से लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद इंशाल्लाह यही है कि जो हमारे अहले बैत के चाहने वाले मुख्तलिफ ग्रोह खड़े हो रहे हैं, शायद उन्होंने भी वाकयात से सीखा होगा, उन्होंने भी पिछले ज़माने की अपने फैसलों से सीखा होगा। बस एक पॉइंट इस सिलसिले में और अर्ज़ करूँगा, बाकी आप जो सवाल कहेंगे उसके अंदर बयान करने की कोशिश करेंगे। हमेशा से मैं इस पॉइंट को बार बार उठाता हूँ, अभी दोबारा उठाऊँगा, वो ये कि भाई हमारे पास कोई ना कोई फोरम ऐसा होना चाहिए पार्टीज़ के अंदर या पार्टीज़ के बाहर जो इलेक्शन के फैसलों के नतीजों पर एहतसाब करे, चाहे पार्टी के अंदर रखें चाहे पार्टी के बाहर रखें। मिसाल के तौर पर जो अहले बैत के मानने वालों ने ग्रोह बनाए हैं, पार्टीज़ बनाई हैं, भाई कम से कम पार्टीज़ के अंदर होना चाहिए। मसलन पिछले इलेक्शंस के अंदर एक ग्रुप ने एक पार्टी ने एक फैसला किया, वो डिज़ास्टर्स था, तबाही थी उस ग्रुप के लिए, तबाही थी उस पार्टी के लिए, तबाही थी। लेकिन मैंने जितने लोगों से पूछा भाई ये फैसला किसने किया, खुद उस पार्टी के लोग आखिर तक ये नहीं कह पा रहे, तस्लीम नहीं कर पा रहे कि ये कि फैसला किसने किया। तो जिम्मेदारी कहाँ से लेंगे, अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आएगी, एहतसाब कहाँ से आएगा। तो भाई कम से कम इतना मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर मिसाल के तौर पर अहले बैत के चाहने वालों की ये पार्टी है या वो पार्टी है, ये जो भी फैसले कर रहे हैं, कितने लोग खड़े होंगे, कहाँ से खड़े होंगे, किसके साथ अलायंस करेंगे, किसके साथ अलायंस नहीं करेंगे, कम से कम इसका कोई ना कोई तो अपने अंदर अकाउंटेबिलिटी रखिए। तो मिसाल के तौर पर मैं अर्ज़ करता हूँ कि भाई आपका कोई ना कोई ऐसा प्लान हो कि जो आपको आपके मानने वालों को ये बता रहा हो कि भाई आप 5 साल में क्या हासिल करना चाहते हैं, आप 10 साल में कहाँ पहुँचना चाहते हैं। मुझे वो वक्त याद आता है, एक मसलन एक शहर में था मैं, अब किसी कुछ ज़रा से भी नाम लूँ तो सब कुछ क्लियर होता है, इसलिए एहतियात करते हुए एक शहर में था, वहाँ पर इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे थे हमारे शिया कुछ दोस्त अहबाब। तो उनमें से एक से मुझे बात हुई तो उसने कहा कि हमने कल से शुरू कर दिया है काम। मैंने कहा बंदे खुदा इलेक्शन में 25 दिन बाकी हैं, तुमने कल से काम शुरू किया है? कहने लगा हमें टास्क कल मिला। तो मैंने कहा बस 25 दिन के बाद जो होने वाला है उसको तो पढ़ना कोई मुश्किल काम है ही नहीं, मालूम है तुम फिर क्या करोगे। मैंने कहा तुम क्यों कर रहे हो, अपने साथ जुल्म कर रहे हो, अपनी कौम के साथ जुल्म कर रहे हो, तुम 25 दिन में तुम क्या तीर मारोगे। कहने कहा हमें टास्क ही इतने में मिला है, आखिरी वक्त में फैसले हुए हैं, ये क्या हो रहा है, पूरी कौम की नुमाइंदगी करनी है, लोगों के सामने सारी बातें बाद में रह जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर शियत की ताकत कम होती है, ज़्यादा होती है इन फैसलों के नतीजे में, यही नहीं पता फैसले करते कौन है, कैसे फैसले कर लेते हैं। कोई फोरम होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा बाहर होना चाहिए, मसलन फ़र्ज़ करो ज़रूरी पब्लिक के अंदर हो, पब्लिक के अंदर नहीं कम से कम पार्टीज के अंदर हो, ताकि वो एक दूसरे से तो एहतसाब लें कि भाई ये फैसला किसने किया था, बिलाखिर हमारी कौम के साथ ये हो गया। अभी भी नहीं मालूम ये फैसले, अल्लाह करे कि अंदर कोई सिस्टम्स बने हुए हों, मैकेनिज्म बने हुए हों, और कोई ना कोई जिसको हम लोग कहते हैं वाइट पेपर हो, जो ये बताए कि भाई ये फैसला इसने लिया था, इस फैसले की बुनियाद ये थी, ये फैसला सही हुआ या ये फैसला गलत हुआ, उस फैसले से हमने क्या सीखा, ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए। अल्लाह करे कि अंदर अंदर हो जाए, हम लोग बाहर के लोग हैं शायद हमें पता ना चले, लेकिन अभी तक कम से कम 1-2 महीने पहले तक जब तक मैं दोस्तों से पूछता रहा मुख्तलिफ पार्टीज़ की, ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है, और ये बहुत ख़तरनाक फैसले गलत होंगे। इस तरीके से सही फैसले होने के लिए उसका नज़्म व ज़ब्त के अंदर आना बहुत ज़रूरी है। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। दूसरा मामला यमन का मामला, और यमन के अंदर जो कुछ आले सऊद के जराइम हैं, और उन जराइम में एक और इजाफा जो इन्होंने पोर्ट के ऊपर हमला किया, और यमन के मजलूम अवाम की जो आखिरी रसद की लाइन है उस रसद की लाइन को काटने की कोशिश की। अलबत्ता एक मुल्क जिसकी पोर्ट से ज़मीन 1000 किलोमीटर के करीब टच होती हो, उसको रोक लेना तकरीबन नामुमकिन है। लिहाजा मुझे यकीन है कि अगर ये इस पोर्ट के ऊपर कब्ज़ा करने में कामयाब हो भी गए सऊदी और उसके अलायंस, जबकि मुझे लग रहा है कि कतई नहीं हो पाएंगे, अगर हो भी गए ये इनकी लाइफ लाइन बंद नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यमनियों के पास पोर्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबी, हाँ इस्टेब्लिश पोर्ट यही है, तो उनको कुछ ना कुछ किसी और तरीके से सोचना पड़ेगा। लेकिन जो हदफ हासिल करना चाहते हैं सऊदी, और इस हदफ को हासिल करने के लिए उन्होंने क्या क्या जुर्म नहीं किए, जो अब तक समझ में आता है मगरबी ममालिक बराह रास्त मुलव्विस हुए हैं इसके अंदर। यूं समझ में आता है कि सऊदीज़ ने और यूएई के लोगों ने मगरबी ममालिक को इंक्लूडिंग इसराइल कन्विंस किया है कि चंद दिनों के अंदर सऊदी यमनी जंग का खात्मा हो जाएगा अगर पोर्ट के ऊपर कब्जा हो गया। लिहाजा यूँ लगता है कि तमाम वो ह्यूमन राइट के दावे और तमाम चीज़ों को पसे पुश डालकर इन सब लोगों ने वहशियाना हमला किया यमन के ऊपर, उस पोर्ट के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो रहबर मौज़म ने जंग के पहले दिनों में एक जुमला फरमाया था, और जाहिर है कि उनकी बसीरत हर गुजरते हुए दिन की वजह से एक और दफ़ा साबित होती है। रहबर मौज़म ने फरमाया था सऊदियों के जीतने का इम्कान 0 से कम है, हर गुजरता हुआ दिन इनकी साजिशें और उनकी साजिशों का नाकाम होना साबित करता है। इन्होंने जो जुल्म और सितम वहाँ पर किया, जिस तरीके से बमबारी की, नहीं मालूम दुनिया के कौन कौन से असलहे और बमों को इस्तेमाल कर लिया। लेकिन इनको एक बात समझनी पड़ेगी, वाकई जो जंगें जीती जाती हैं वो असलहों से नहीं जीती जाती, जंगें फौजियों के इरादों से जीती जाती। अगर एक फौजी किराए का फौजी है वो जंग नहीं जीत सकेगा, और उसके मुकाबले में यमन की कौम है जो इज्जतमंद है, اب ایک ایسی قوم جس کے اندر عزت کا جذبہ ہو، عزت کا جذبہ رکھنے والی قوم کو نہیں ہرا سکیں گے اسلحے کے ذریعے سے. البتہ یمن کا جو ٹیرین ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، مثلا وہی جو افغانستان کسی ایک صورتحال ہے، وہاں پر پہاڑی علاقے بھی ہیں، وہاں پر میدانی علاقے بھی ہیں، بہرحال ان کو شکست دینا آسان کام نہیں ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ ٹیرین سے بھی بڑھ کر امپورٹنٹ ظاہر ہے یمنی قوم کا جذبہ ہے، یمنی قوم کے اندر. اور میں جذبے کو بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، سب سے امپورٹنٹ جذبہ جنگجو ہونا نہیں ہے، سب سے امپورٹنٹ جذبہ عزت مند ہونا ہے، کہ اپنے اندر ایک عزت کو احساس کرے کہ ہم دشمن کے سامنے تسلیم ہونے کی ذلت کو قبول نہیں کریں گے. اور یہ وہ جذبہ ہے جو ہمیں سید الشہداء سے ملتا ہے. سید الشہداء نے یہ جذبہ دیا. اور بار 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 ماڈرن ٹائمز کے اندر، وار فیئر کے اندر، یہ بات بالکل سامنے آ رہی ہے کہ جس قوم نے سید الشہداء سے یہ جذبہ لیا ہے اس قوم کو شکست نہیں ہوئی ہے. چاہے وہ انقلاب اسلامی کے بعد ایرانی ہوں، چاہے وہ لبنان کے اندر حزب اللہ ہوں، اور چاہے وہ عراق کے اندر ہوں، چاہے وہ یمن کے اندر ہوں، چاہے دنیا کے دوسرے کونوں کے اندر ہوں، اگر کوئی سید الشہداء سے اس جذبے کو لے لیتا ہے کہ وہ دشمن کے سامنے جھکنے کی ذلت نہیں اٹھائے گا، اس قوم کو کوئی نہیں ہرا سکا ابھی تک. اور یہ دور اس اعتبار سے بہت اچھا دور ہے. دوپہر بھی میں عرض کر رہا تھا خطبے کے اندر کہ مشکل یہ نہیں ہے کہ ظلم بڑھ رہا ہے، ظلم پہلے بھی بڑھ رہا تھا، ظلم پہلے بھی تھا. جو خوبی اس دور کے اندر ہے وہ یہ کہ جب ظالم ظلم کرتا ہے، مظلوم یہاں پہ صرف سر جھکا کر اپنے آپ کو پٹنے کے لیے پیش نہیں کرتا ہے، مظلوم مقابلہ کر رہا ہے یہاں پر. تو الحمدللہ رب العالمین، جمہوری اسلامی کی اسٹیبلشمنٹ کے بعد سے مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ آیا کہ ہمیں مقابلہ کرنا ہے. اور مسلمان میں خاص کر اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ مثلا فلسطینی پہلے ہمارے ساتھ اچھے تعلقات میں نہیں تھے، ان کی اوپینین شیعہ کے بارے میں اچھی نہیں تھی اوپینین، لیکن انہوں نے سیکھا پھر فلسطینیوں نے حزب اللہ کے ذریعے سے اور لبنان کے ذریعے سے اور ایران کے ذریعے سے، یہاں تک کہ ان کی اوپینین تبدیل ہوئی ہے، انہوں نے سید الشہداء کے مارکے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو یمن کے اندر ظلم ہو رہا ہے انتہائی تکلیف دہ. اور ابھی میں امریکہ کے معاملے کے اوپر بھی تھوڑا سا اشارہ کروں گا. 2,300 بچے امریکی بارڈرز کے اوپر والدین سے جدا کر کے فوجی کیمپس کے اندر رکھے گئے ہیں، جس کے اوپر پوری دنیا کے اندر واقعاً کوہرام مچا ہوا ہے اس وقت کہ امریکہ نے یہ کام کیوں کیا. بالکل صحیح ہے، اس کے اوپر اعتراض ہونا چاہیے، میں بھی اس کے اوپر عرض کروں گا، لیکن کوئی یمنی بچوں کو کیوں نہیں دیکھتا ہے؟ 2,300 بچے پیرنٹس سے، والدین سے جدا کر کے امریکی بارڈرز کے اوپر، میکسیکو سے جو بارڈر لگ رہی ہے، ان کو فوجی تنصیبات کے اندر رکھا ہے جو یقیناً ظلم ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن یمنی بچوں کو کوئی کیوں نہیں پوچھتا؟ وہ کسی فوجی تنصیبات میں نہیں رکھیں گے، وہ قبرستانوں میں دفن ہو رہے ہیں، وہ بمباریوں کے نیچے دفن ہو رہے ہیں، انہیں کوئی کیوں نہیں پوچھ رہا؟ جو دنیا ان 2,300 بچوں کے اوپر چلا رہی ہے، بالکل صحیح چلا رہی ہے، ہم بھی اس کے اوپر چلائیں گے، لیکن ان کو یمنی بچوں کی لاشیں کیوں نہیں نظر آ رہی ہیں؟ یہ کیا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے جو دنیا کے اندر آ گیا ہے؟ وہ ظلم ہے کہ آپ نے بچوں کو والدین سے جدا کیا، لیکن یہاں تو بچے مر رہے ہیں، کچھ بھوک سے مر رہے ہیں سعودی عرب کے بلاک کرنے کی وجہ سے، کچھ بمباریوں سے مر رہے ہیں. جنگ میں سب سے بڑی قربانی بچوں کو دینی پڑتی ہے. یہاں پر آپ اور میں دیکھتے ہیں بچہ نفسیاتی طور پر اتنا زیادہ ولنریبل ہوتا ہے، وہ اتنا کمزور ہوتا ہے. ایک بچے کا آپ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے نعوذ باللہ کسی بچے کے ساتھ، سالوں تک اس کے دماغ کے اوپر یہ پرنٹ رہتا ہے کہ مثلا میں گاڑی کے اندر جا رہا تھا، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس کا باپ اس کے سامنے مرا ہو، جس کی ماں اس کے سامنے مری ہو، جس کے بھائی بہن اس کے سامنے مرے ہوں، اس کے دماغ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بیچارے کے ساتھ؟ جس کے والدین اپنے گھر بار چھوڑ کر کیمپوں میں رہ رہے ہیں، جس کا باپ لنگڑا کے چل رہا ہے، جس کی ماں کے ساتھ یہ حشر ہوا ہوا ہے، یہ بچہ کیا یاد رکھے گا زندگی بھر کے لیے؟ ایک دو نہیں، لاکھوں بچے ایسے ہیں یمن کے اندر، وہاں 2,300 بچے ہیں. وہ مظلوم ہیں بیچارے، وہ 2,300 ان کے لیے بھی عرض کرتے ہیں ہم، ان کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے، پورے امریکہ کو کھڑا ہو جانا چاہیے، لیکن بھائی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا کرم ہے، خدا کا شکر ہے، مظلوموں کی آنکھیں کھلی ہیں. یہ جو خون بہتا ہے جہاں کہیں بھی، مظلوم کا خون بہتا ہے. الحمدللہ مجھے اس دور کے اندر جو سب سے اچھی خوبی نظر آتی ہے، یہاں مظلوم کا خون اثر دکھاتا ہے. گزشتہ صدیوں میں ایسا نہیں تھا، مظلوم بیچارہ پستا بھی تھا اور اثر نہیں ملتا تھا. الحمدللہ رب العالمین اس دور کی جو مجھے خوبی نظر آتی ہے وہ یہ کہ جب یہاں مظلوم مقابلہ کرتا ہے ظالم کے مقابلے میں, مظلوم کے خون کا اثر ہے, ظالم کو للکارتا ہے اور الحمدللہ رب العالمین کامیابی بھی نصیب ہوتی ہے. کوئی شک نہیں ہے جنگ یقیناً یمنیوں نے جیتنی ہے, سعودی یہ جنگ نہیں جیت سکتے, سعودیوں کے پاس کوئی چانس نہیں ہے. جیسا کہ رہبر معظم نے بابا سیرت جملہ ارشاد فرمایا, ان کے پاس 1% چانس نہیں ہے, جنگ یقیناً یمنیوں نے جیتنی ہے. اور اللہ نے چاہا تو ان یمنیوں کی قربانیوں کے نتیجے میں آل سعود کی بربادی حاصل ہونی ہے. ہر طریقے کا انالیسس یہ بتا رہا ہے, سعودی برباد ہوں گے, آل سعود کو قطعاً برباد ہونا ہے. اور چاہے وہ اقتصادی طور پر سوچئے, چاہے وہ ان کے اپنے اندر خانہ جنگی کے امکانات کے طور پر سوچئے, میرا ہمارے ذہن کے اندر جتنا بھی انالیسس کرتے ہیں کوئی چانس نظر نہیں آ رہا کہ سعودیز باقی رہیں گے یہاں پر, ان کو ختم ہونا ہی ہونا ہے. میں اکنامکس کے ان اعداد و شمار کو دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا کہ ان کا ڈیفیزٹ کہاں پر ہے, جنگ کا بوجھ ان کے اوپر کیسے ہے, جتنا بھی انہوں نے پلاننگ کی تھی کہاں سے پیسہ لائیں گے کس طرح سے لائیں گے وہ سب فیل ہو رہا ہے. جو انہوں نے آئی پی او کرنا تھا وہ سب نہیں کر پائے, یہ جو بیچنا چاہ رہے تھے ارامکو کو اس کی ڈیل نہیں ہو پائی ہے, کوئی انویسٹر یہاں پہ نہیں آئے گا. جو ملک اپنے اندر موجود انویسٹرز کو ہوٹل کے اندر بند کر کے مار مار کے ان سے پیسہ جمع کرے, وہاں باہر کا انویسٹر کوئی پاگل ہے کہ وہاں پہ آئے گا؟ یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو پائے گی سعودیہ کے اندر, ہوگی تو آرٹیفیشل ہوگی, ہم سب کو معلوم ہے. اور وہ جو یو اے ای ہے ایک اشارے کے اوپر ہے. یمنیوں کو صرف یہ کرنا ہے کہ کسی دن جب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا انہوں نے 5-10 میزائل دبئی کے اوپر مارنے, یہ ہوگا. اور جس دن دبئی کے اوپر چند میزائل پڑیں گے پھر دیکھیں گے یو اے ای کی اکانومی کہاں پہنچے گی, پھر دیکھیں گے یو اے ای کی آبادی کہاں پہنچے گی. یہ کیا سمجھ رہے ہیں, ظلم ہمیشہ ظلم چلتا رہے گا؟ کب تک یمنی برداشت کریں گے؟ اب یمنیوں نے ایک ٹالرنس دکھائی ہے, انہوں نے اپنے اندر ایک برداشت دکھایا ہے. وہ برداشت کیا ہے؟ وہ ان کو جتنے بھی میزائل فائر کر رہے ہیں وہ ایک سرٹن رینج کے اندر صرف سعودیوں کے اوپر فائر کر رہے ہیں, شہری علاقوں کے اوپر فائر نہیں کر رہے ہیں, وہ فوجی علاقوں کے اوپر فائر کر رہے ہیں. انہوں نے ایک ریسٹرینٹ دکھایا اپنے اندر, لیکن کب تک؟ مجھے یقین ہے یہ جو جنگ کی ایسکلیشن ہے, جنگ جس طریقے سے بڑھ رہی ہے, اگر یہ جنگ جلد از جلد نہیں رکی ایک ٹائم آئے گا جب یمنی مجبور ہوں گے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, ایران عراق کی جنگ کے اندر ایرانی حکومت تھی اور یہ سارے عرب مل کر صدام حسین کا ساتھ دے رہے تھے, اور ایرانی حکومت نے آخر وقت تک عربوں کے اوپر شہروں کے اوپر جنگ نہیں کی تھی. اگر ایرانی چاہتے تمام عرب اسٹیٹس جو وہاں پر موجود تھی مڈل ایسٹ کے اندر, وہ سب کے سب ایرانی میزائلز کی زد میں تھی. ایرانیوں نے کبھی میزائل نہیں مارا ان عرب اسٹیٹس کو, صرف ایک دفعہ کویت کی ایک پورٹ ایل احمدی کے اوپر مارا تھا, پن پوائنٹ جا کر ایل احمدی پورٹ کے اوپر گرا تھا. یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ واقعہ آج سے 25-30 سال پہلے کا واقعہ ہے. دبئی محفوظ ہے کیا؟ دبئی دھاگے سے بندھا ہوا ہے. اگر کوئی دبئی کو گرانا چاہے دھاگے سے بندھا ہوا ہے, اس کو گرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ یہ لوگ کہاں پر ہیں. یہ لوگ اسلامسٹ کی یعنی یمنیوں اور مومنوں کے اس ضبط اور برداشت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کب تک ایسا رہے گا؟ یہ برداشت کبھی ختم ہوگا, اور جس دن ختم ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی ملک کے اندر طاقت نہیں ہے کہ برداشت کر سکیں. اور یہ ان سب کو معلوم ہے کہ یہ سب صبح سے شام تک برداشت نہیں کر پائیں گے اگر ان کے اوپر کوئی سخت وقت آ گیا. نہ ان کی آبادی کے اندر تیاری ہے. آپ نے خود یو اے ای دیکھا ہوگا, پتہ نہیں کتنی دفعہ آپ دبئی گئے ہوں گے. کیا یو اے ای کی عوام چند دن جنگ برداشت کر سکتی ہے؟ آپ ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے ہیں. تو یہ لوگ دھاگوں کے اوپر کھڑے ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں مقابلہ کرنے کے لیے. اور یہ اس برداشت کا کہ جس کی مصلحت کے تحت یہ نظام اسلامی نظام کام کرتا ہے اس سے سوء استفادہ کرتے ہیں, یہ اس سے غلط استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس وقت یہ برداشت ختم ہوا ان کے اندر کچھ نہیں ہے پھر. اور میں عرض کر رہا ہوں تیسری دفعہ آپ کی خدمت میں, میرا نہیں خیال بہت بڑی دیر تک, بہت زیادہ دیر تک یمنی کسی برداشت کے اندر آئیں گے. رپورٹس موجود ہیں اور اوباما نے اس کو بالکل بلنٹلی اپنی ایک کانفرنس کے اندر کہا, اپنے ایک اسپیچ کے اندر کہا کہ ایرانی हौसियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे कि वो कैपिटल के ऊपर कब्जा ना करें, और हौसियों ने ईरानी कहने के बावजूद कि ना करो उन्होंने जाके कब्जा किया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक टाइम आएगा कि जब हौसी ईरानियों की समझाए में नहीं आएंगे। ईरानी मुझे जो अभी तक समझ में आता है कि सिस्टम अपनी एक मसलहत को लेके चलता है, सिस्टम समझाता है कि देखो ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, क्योंकि इससे मामला ख़राब हो जाएगा। लेकिन एक वक्त पे पहुंचकर वो जो ग्रुप वहाँ पे काम कर रहा होता है उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है, फिर वो अपनी मर्ज़ी से काम करता है। मुझे यकीन है कि जो सिस्टम पीछे से है, जो ईरानी सिस्टम है और इनकलाब का निज़ाम है, वो यकीनन हौसियों से कहता होगा कि तुमने दूसरे मुल्कों के ऊपर फायर नहीं करना। लेकिन मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, कब तक, कब तक ये मनी बर्दाश्त करेंगे, कब तक इन ज़ालिमों को जुल्म का मौका मिलता रहेगा? तो वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ पर कोई ना कोई पार्टी ऐसी आएगी जिसका बर्दाश्त ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये क्या कर लेंगे? अमेरिका को इन्वॉल्व करेंगे, बरतानिया को इन्वॉल्व करेंगे, इस पोर्ट के ऊपर, हुदैदा के ऊपर हमले में ये सब इन्वॉल्व हुए। इसका मतलब क्या है? इन्होंने अपने आखिरी फायर्स भी, आखिरी असलहे भी फायर कर ली हैं कि हम अमरीकियों को ले आएंगे, हम बरतानियों को ले आओ, फिर क्या कर सकेंगे? नहीं कर सकें। अब ये बहुत ख़तरनाक होगा। मुझे लगता है कि अगर कुछ हफ्तों के अंदर ये पोर्ट का इशू सॉल्व नहीं हुआ, मुझे नहीं मालूम फिर यमनी क्या रिएक्ट करेंगे। और रिएक्ट करने में मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, सिनेरियो बहुत ख़तरनाक होगा। और उसके बाद फिर पूरा रीजन नहीं मालूम किस आग की लपेट में आ सकता है। ये ख़राबी यहाँ पर है। अगर यमन की तरफ से किसी भी मुल्क के ऊपर कुछ फायर हो गया, उसके बाद मेरा अपने ख्याल है ये जंग नहीं रुक पाएगी फिर। तो हमारे ख्याल में यमन की जंग इन बेवकूफ़ों के जुल्म की वजह से अब एक ऐसी जगह के ऊपर आ गई है कि ये किसी भी टाइम में स्प्रेड हो जाएगी, और किसी भी टाइम में इस पूरे इलाके के लिए इंतहाई ख़तरनाक नतीजे लेकर आएगी। और इन ज़ालिमों को सोचना चाहिए, मज़लूम कब तक बर्दाश्त करेगा, मज़लूम कब तक अपने आप को कंट्रोल में रखेगा। अल्लाह इंशाअल्लाह इन ज़ालिमों को और इनके लश्करों को नीस्त नाबूद फरमाए, और यमन के मज़लूमों को जल्द अज जल्द कामयाबी और फतह नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। दुआओं की कबूलियत के लिए दुरूद भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुझे आदत है अपने अंदर ऑप्टिमिज्म रखने की, अच्छा देखने की कि अच्छाई है। तो मैं यमन की जंग में अच्छाई देखता हूँ। वो ये कि मज़लूम मुकाबला करता है, जालिम को सिखा देता है कि देखो तुम कुछ नहीं कर सकते। और इसी तरीके से मैं बहुत अच्छाई देखता हूँ कि अमेरिका में एक ऐसा आदमी आया जिसको पूरी दुनिया कह रही है कि मेंटली स्टेबल नहीं है यह इंसान, ये बहुत अच्छा हुआ है। इस आदमी के आने से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। और इस आदमी के आने से जो बहुत बड़ा एक फ़ायदा हुआ है वो ये कि अमेरिका के सिस्टम के अंदर जो मुनाफिकत है वो मुनाफिकत खुल के सामने आ रही है। ये आदमी किस मेंटल एटीट्यूड का है, ये आदमी किस मेंटल स्टेबिलिटी का है, इसके बारे में साइकोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं, साइकेट्रिस्ट क्या कह रहे हैं, ये सब अब पूरी दुनिया के सामने है। सब कबूल कर रहे हैं आदमी बैलेंस्ड इंसान नहीं है ये। ये जिस तरीके से मामले को ख़राब किया जा रहा है, सिर्फ एक ख़तरा है, ये तो जो कुछ कर रहा है वो सब कर रहा है। अमेरिका के उस मुनाफिकत का सारा इसने पर्दा चाक कर दिया, हत्ता अपने अलायंस के साथ जो इसने किया, जो इसने कनाडा के साथ किया, जो इसने यूरोप के साथ किया, जो इसने चाइना के साथ लड़ना है लड़ रहा है, जो ये गलत समझ रहा है कि तजारती जंग जीत सकेगा, वो सबके सामने है। लेकिन सवाल एक और है, इसको लाने वाले चाह क्या रहे हैं? ये जिस हिसाब से काम खराब कर रहा है अमेरिका के लिए वो नाकाबिले तसव्वुर था। आज से अगर 3 साल पहले कोई कहता ना अमेरिकन प्रेसिडेंट ये होगा, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप पाकिस्तान की किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम लें और उसके कि उसका वाइस चांसलर मिसाल के तौर पर पीछे गली में रहने वाला बच्चा बन गया। इस वक्त 3 साल पहले अगर कोई कहता अमेरिका का सदर एक ऐसा आदमी होगा जैसा ये है इस वक्त, नाकाबिले तसव्वुर था। जो ज़बान ये इस्तेमाल करता है, जो सियासतें ये कर रहा है, कहीं एक जगह भी अक्लमंदी की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही इस आदमी के अंदर। और जो मैंने बच्चों के सिलसिले में अर्ज़ किया, इसने बॉर्डर के ऊपर बच्चों के साथ जो जुल्म किया वो सबके सामने है। जो कुछ सवाल ये, जो लाने वाला है वो चाह क्या रहा है? एक मामूली अक्लमंद इंसान भी यहाँ पर होता ये नहीं करना था उसने। ये कोई जो इसको लाया है वो क्या चाह रहा है? तो जो बात समझ में आती है कि जो कोई भी इसको लाया है हमारे ख्याल में फाइनली कोई बड़ी जंग चाह रहा है। जो बात समझ में आती है, जो कोई भी लाया है इसको, अब वो आपके ये अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट लाई है, लाए हैं, या ज़ायोनिस्ट लॉबी लेकर आई है, या आप जिस किसी का भी नाम लें, लेकिन जो बात मुझे समझ में आती है, जो उठान है मामलात की, वो जंग से कम पे नहीं है। जो कुछ जिसने चाइना और कनाडा और यूरोप के साथ किया, वो सब बातें सुलह की बातें नहीं हैं, एक जंग की बातें हैं सारी। तो अगर ये एनालिसिस सही है, तो इसका मतलब ये है कि इनको लाने वाली जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, वो दुनिया को अगले चंद सालों में एक जंग में धकेलना चाह रही है। और जंग में धकेलना कब ज़रूरी होता है? आपके पास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री मौजूद है, आपके पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री मौजूद है, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री पढ़ने के काबिल है, किस तरीके से 1928 में रिसेशन आया, इकतसादी क्राइसिस आया, वो इकतसादी क्राइसिस सॉल्व नहीं हो पाया, यहाँ तक कि दूसरी जंग अजीम हो गई, और दूसरी जंग अजीम के नतीजे में जो पूरी दुनिया का पैसा था, वो असलहों की फैक्ट्रीज की तरफ जाना शुरू हो गया, और उसके बाद फिर अमेरिका की डोमिनेंस कन्फर्म हो गई। अगले 50 साल तक अमरीका बहादुर जो था, वो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा था। मुझे लग रहा है इस सिनेरियो रिपीट करना चाह रहे हैं, ये 80-90 साल के बाद वही काम दोबारा करना चाह रहे हैं। सिर्फ ये है कि इस मर्तबा ये सोचना कि लोग ना समझ सकें, तकरीबन नामुमकिन, तकरीबन नामुमकिन। तो किस उम्मीद पे सोच रहे हैं कि दोबारा ये असलहा चल जाएगा, दोबारा ये स्कीम चल जाएगी? ये इनके दिमाग में इस टाइप के इंसान के ज़रिए से पॉसिबल है कि ये अमेरिका के मौजूदा सदर का जैसा एक इंसान आए कि जो अपनी गलत सियासतों के ज़रिए से अमेरिका को एक कतई जंग के सामने ला के खड़ा कर दे, दुनिया जंग की तरफ जाए, और उसके बाद आखिर में कहें कि एक अहमक आदमी आ गया था, जैसे इन्होंने जर्मनी में किया, और सारा ब्लेम हिटलर के ऊपर रख कर मामले को ख़त्म कर लिया। तो मुझे डर यह है कि कहीं खुदा ना करे ये लोग इस टाइप का एक इरादा कर रहे हैं। लेकिन बिलाखिर इंसान सोचता है इनके इरादे कुछ हैं, और यकीनन खुदा मुताल ने मजलूमों को फतह देनी, यकीनन जालिमों का खात्मा होना है। तो इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम इनके इस मकर फरेब के मुकाबले में भी कोई ना कोई मसलहत ईजाद फरमाएगा। ये दौर बहुत अच्छा दौर है, इस एतबार से बहुत अच्छा दौर है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मजलूमों को कामयाबी का इम्कान बहुत ज़्यादा है। मुमकिन है आप और मैं अपनी ज़िंदगी की, ज़ाती ज़िंदगी की सख्तियों को देख कर कहें कि दौर अच्छा दौर नहीं है, लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, सख्तियाँ हमेशा रहती हैं, मुश्किलात हमेशा रहती हैं, लेकिन इज़्ज़त और फतह इस दौर के अंदर है। इंशाअल्लाह खुदावंद मुताल मजलूमों को फतह नुसरत नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह एक बार फिर वक्त के इमाम के हुजूर उनके जद्द अमजद की शहादत की तस्सियत पेश करने के लिए और उनकी ज़हूर की ताजील की दुआ के लिए दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद।